السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث کی اہمیت اور ضرورت. دوسرا باب، سنت میں توازن اور اعتدال. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. آپ دیکھیں، سنت کو فالو کرنے کی وجہ سے ہماری زندگی میں جو توازن اور اعتدال آتا ہے وہ ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، بلکہ زندگی اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے گویا لگتا ہے دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے جنت عطا کر دی ہو، الحمدللہ. اور یہ قرآن سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، احادیث پر عمل کرنے سے بھی پتہ چلتا ہے. اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر یہ اعتدال، یعنی جو دین میں ہمارے توازن اور اعتدال ہے، اگر یہ بگڑ جائے تو دین کی شکل ہی بگڑ جاتی ہے. ایسا سمجھیں، فرض کی جگہ سنتیں لے لیتی ہیں یا پھر بدعات پھیل جاتی ہیں. جیسے یہود و نصارہ نے کیا کیا کہ حرام کو بھی حلال کر لیا، جیسے سود ہے. یا پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدے میں بھی انہوں نے غلو کیا اور افراط اور تفریط کا شکار ہوئے، کہ یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور ان کے علماء اللہ کی آیات کو چینج کر دیتے تھے، یا تو اس کے معنی چینج کر دیتے تھے یا ٹیکسٹ چینج کر دیتے تھے. یہود نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو اتنا پھیلانگا کہ ہر ناجائز کو بھی جائز کر لیا، حرام کو بھی حلال کر لیا. اور نصارہ نے ایسا کیا کہ جو جائز چیزیں تھیں اس کو بھی اپنے لیے ناجائز سمجھ لیا اور رہبانیت اختیار کر لی. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جائز چیزیں رکھی ہیں، جیسے نکاح ہے، خوشی منانا ہے، اچھا لباس پہننا ہے، نصارہ نے کیا کہ نہیں، یہ جو خوشیاں ہیں وہ نہیں منانی چاہیے، لہٰذا ان لوگوں نے رہبانیت اختیار کر لی. یعنی دونوں افراط اور تفریط کا شکار ہوئے اور اس میں اتنا ایکسٹریم پر چلے گئے کہ جو جائز ضروریات تھیں، جو فطری تقاضے تھے انسان کے، اس کو بھی اپنے لیے انہوں نے ممنوع قرار دیا. یعنی منہ دھونا، پانی استعمال کرنا، تو یہ بے اعتدالی کی مثال ہے. اصل میں یہود کے ہاں حائضہ عورت سے کچھ بھی کام نہیں لیا جاتا تھا، ہے نا؟ آپ لوگ جانتے ہیں نا، سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا تھا، جو انصار تھے مدینہ کے وہ یہود کے ساتھ رہتے رہتے ان کو بھی یہی لگنے لگا تھا. تو انہوں نے پوچھا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یسألونک عن المحیض، ہے نا، قل هو اذن فاعتزل النساء فی المحیض. تو حیض میں کیا کرتے تھے یہود؟ بالکل برہمنوں کی طرح، جو مشرک ہوتے ہیں برہمن، ان کی طرح کرتے تھے کہ عورت سے پانی بھی نہیں پیتے تھے، عورت کے ہاتھ سے، اس کے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، بلکہ اس کا پانی کا گلاس اور اس کی پلیٹ وغیرہ الگ رکھ دیتے تھے حیض کے دنوں میں، وہ الگ زندگی گزارتی تھیں. اور نصارہ اتنا آگے بڑھے اس میں بے اعتدالی میں کہ انہوں نے ہر قسم کا تعلق حیض میں بھی جاری رکھا عورت سے. یعنی ایون نعوذ باللہ وہ لوگ ہسبینڈ وائف کا تعلق بھی حیض میں قائم رکھنے سے پیچھے نہیں ہٹے. تو یہ دونوں ایکسٹریم تھے، دونوں انتہا تھے، دونوں افراط اور تفریط کا شکار ہوئے. جب اعتدال سے ہٹے تو نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا یا خدا ہی بنا ڈالا، اور یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا یا حلال کو حرام کر دیا. جبکہ اسلام ہمیں اعتدال کی تعلیم دیتا ہے. حائضہ کے ساتھ ہمیں کیا کرنے کا معاملہ کہا گیا کہ اس کے ساتھ تم ہنس بول سکتے ہو، اٹھ بیٹھ سکتے ہو، ایون ساتھ میں بیوی اپنے شوہر کے لیٹ بھی سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے کنٹرول ہو تو، اور اس کے ہاتھ کا کھانا بھی کھا سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو. ایون عورت ذکر و اذکار کر سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے، صرف ہسبینڈ وائف کا تعلق نہیں قائم ہو سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتی اور نماز نہیں پڑھ سکتی، باقی سارے کام کر سکتی ہیں. اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے، اور اللہ کے رسول نے بہترین اعتدال والی زندگی ہمیں گزار کے بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین شوہر تھے، بہترین والد تھے، دوست تھے، اللہ کے بندے تھے، ایک حکمران تھے. یعنی آپ نے مدینہ میں چھوٹی سی ریاست نہیں، تو آپ نے پورے اس پر اسلام کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا، جس کو ہم سیاست کا لفظ کہتے ہیں، لیکن ایکچولی مسلمانوں کا اقتدار تھا وہ، تو آپ نے اقتدار بھی کر کے دکھایا الحمدللہ. اور کتنا بہترین عدل والا نظام تھا ماشاءاللہ، کتنا اعتدال تھا. تو ہمارا معاملہ کیا کہ ہم بعض اوقات جب دین کی طرف جھکتے ہیں تو ادھر ہی کا پلڑا جھک جاتا ہے اور دنیا سے کٹ جاتے ہیں، یا دنیا سے جڑتے ہیں تو دین کو ہی بالکل پس پشت ڈال دیتے ہیں اور بالکل ہی دنیا دار بن جاتے ہیں. تو یہ بے اعتدالی دراصل انسان کو کہیں کا نہیں رکھتی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب اعتدال سے ہٹے تو رسول کو کیا درجہ دے دیا؟ خدا کا درجہ دے دیا، نعوذ باللہ. آپ لوگوں نے نعتوں میں اشعار سنے ہوں گے، کتنی شرکیاں نعتیں ہماری ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. یعنی 99% نعتیں شرک سے خالی نہیں ہیں، کہ رسول کو اتنا بڑا درجہ دے دیا کہ اس کو بشر ہی نہ مانا، نبی کو. اور یہ بھی بے اعتدالی ہے اصل میں، کہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں، بخدا نہیں، مگر خدا سے بھی جدا نہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو یہ سب کیا ہے؟ بے اعتدالی کا نتیجہ ہے. پھل ہے درخت پر، جب تک وہ پک جاتا ہے کبھی بھی جب آم یا کوئی بھی سیب یا کوئی بھی درخت لگا ہوا پھل ہو جب وہ پک جاتا ہے تو آپ اس کو اتار کر کھا لیتے ہیں نا، جب کچا ہوتے تو ہم اتارتے نہیں ہیں اس کو۔ لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ بہت زیادہ میٹھا تو اس کو اور خوب پکنے دیں خوب پکنے دیں، تو آخر کر کیا ہوگا، وہ پھل سڑ جائے گا نا۔ یعنی جب آپ اس کو اور زیادہ پکنے دیں گے، زیادہ دن تک اس کو رکھے رہیں گے ایسا، تو وہ پھل میٹھا نہیں ہوگا بلکہ سڑ جائے گا، بلیک ہو جائے گا، اس میں کیڑے پڑیں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا۔ تو یہی اعتدال سے ہٹنے کا نتیجہ ہے۔ جب انسان کی زندگی میں اعتدال تلا جاتا ہے اور توازن یا بیلنس بگڑ جاتا ہے تو وہ چیزیں خراب ہونے لگتی ہیں، عقیدہ بگڑ جاتا ہے، اس میں کریشز ہوتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں ٹیبل پر ہم جب کھانا لگاتے ہیں اور کوئی اور ڈش لا کر رکھنی ہے ہم کو، جیسے آپ نے چار پانچ ڈشز بنائی ہیں دعوت میں، اب ٹیبل پر آپ کو جگہ بنانی پڑے گی نا، اگر کہیں جگہ نہیں ہے اور آپ کو ایک اور ایکسٹرا ڈش وہاں رکھنی ہے جو آپ نے بنائی ہیں، تو آپ کیا کریں گی، چیزوں کو ہٹانا پڑے گا نا وہاں سے۔ جب آپ چیزوں کو وہاں سے ہٹائیں گی تو ہی تب آپ وہ ڈش وہاں لا کر رکھ سکتی ہیں، ورنہ اس کے لیے جگہ ہی نہیں بنے گی۔ تو اسی طرح سے جب ہم دین میں ایسی ایکسٹرا چیزیں لا کر رکھتے ہیں تو جو اصل چیزیں ہیں، اصل دین ہیں، جو سنتیں ہیں، وہ ہٹ جاتی ہیں خود بخود یا ہٹا دی جاتی ہیں، اور پھر اس سے بگاڑ آتا ہے۔ تو اسی لیے ایکسٹرا چیزیں جب دین میں شامل کریں گے تو بے اعتدالی آئے گی اور اس سے پھر دین میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو پچھلی قوموں کی جو تباہی اور بربادی اسی بنا پر تھی کہ وہ اعتدال سے ہٹ گئے تھے، اپنے نبیوں کو رب کا درجہ دے دیا، علماء کو رب بنا لیا۔ اسی لیے توازن بہت زیادہ ضروری ہے، ہمیں حد سے نہیں بڑھنا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ سبق پڑھتے ہیں کہ رسول اکرم کی سنت میں توازن اور اعتدال لازمی ہے۔ سنت کے سلسلے میں اس بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر ہی خیر ہے، اور رسول اکرم نے جس سنت کو جتنا درجہ دیا ہے اسے اتنا ہی درجہ دینا چاہیے، یہ دیا جانا چاہیے۔ ہم اپنی ذاتی پسند ناپسند کی بنا پر رسول اکرم کی بعض سنتوں کی حدود کو، اس میں جو اعتدال ہے، اس کو کراس نہیں کر سکتے، اس کو پامال نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ان کو بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ ترک عمل یعنی اس پر عمل کرنا ترک کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث آپ دیکھیے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حمید بن ابی حمید الطویل تابعی سے روایت ہے، انہوں نے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، تین صحابہ ازواج مطہرات کی خدمت میں آئے اور رسول اکرم کی عبادت کے بارے میں پوچھنے لگے کہ آپ کی عبادت کا کیا معاملہ ہے۔ جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم سمجھا، ٹھیک ہے، اور آپس میں کہنے لگے بھلا رسول اکرم کے مقابلے میں ہمارا کیا مقام ہے، بھلا ان کی تو اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی گئی ہیں، لہٰذا ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ وہ خود سے عزیوم کرنے لگے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں، آرام نہیں کروں گا۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ میں عمر بھر روزے رکھوں گا اور کبھی ترک نہیں کروں گا، اور تیسرے صحابی نے کہا کہ میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں صحابہ اکرام بھی بعض وقت ہمارے جیسے ہی سوچتے تھے، ہم کو لگتا ہے کہ اچھا ارے رسول اکرم کی عبادت تو ہمارے لیے کم ہے، اور آج آپ معاشرے میں دیکھیے کہ رسول اکرم نے کوئی بھی ذکر اور اذکار ہم کو 100 دفعہ سے زیادہ کرنے کی تاکید نہیں کی ہے، لیکن جو 125,000 مرتبہ پڑھا جاتا ہے آیت کریمہ، ہے نا، یا 40 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھو اور ایسا کرو ویسا کرو، یہ سب باتیں کہ حدیث سے ثابت ہیں، یہ نہیں ثابت ہیں، تو زیادہ نہیں کر سکتے ہم۔ تو اب آپ دیکھیں کہ صحابہ نے بھی یہی سوچا اور یہ سوچ کے اپنے آپ کو کہ ہم تو ان کے مقابلے میں بہت پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں، لہٰذا ہم زیادہ عبادت کریں گے رسول اکرم کی عبادت سے زیادہ۔ جب رسول اکرم کو اس بات کی خبر ہوئی، آپ تشریف لائے اور ان سے پوچھا کہ تم نے واقعی ایسا اور ایسا کہا ہے، ان کے ہاں کہنے پر آپ نے ارشاد فرمایا خبردار۔ آپ دیکھیں رسول اکرم کا جملہ، خبردار، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں کبھی نفل روزہ رکھتا بھی ہوں اور کبھی ترک بھی کر دیتا ہوں، رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیے ہیں، یاد رکھو جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے زمانے میں شادیوں کے کارڈ پر یہ حدیث بہت لکھی رہتی تھی، یاد ہے آپ کو، یا آپ لوگوں نے کبھی دیکھا، آپ کی نظر سے گزرا، ہمارے یہ بہت ہوتا تھا یہ شادی کے کارڈ پر کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ صحابہ کون تھے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ تھے، اور ایک صحابی حفصہ رضی اللہ عنہ کے جو ماموں تھے، عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، وہ تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا کہ نہیں تم یہ کام غلط کر رہے ہو کہ تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو سکتے ہو بھلا؟ تو رسول اکرم سے زیادہ تو کوئی بھی اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہو سکتا، تقوی والا نہیں ہو سکتا، اور جتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کیا جائے ہم میں سے کوئی بھی نہیں جان سکتا، لہٰذا رسول اکرم نے جو عبادتیں جو طریقے ہم کو بتا دیے بس ہم کو انہی طریقوں کے مطابق عبادت کرنی ہے یا اسی طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے، نہ اس میں ایکسٹرا ایڈ کرنا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی کمی کرنی ہے۔ نعوذ باللہ، کیا ہم اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں کہ یہ بات رسول اللہ کو نہیں معلوم پڑی تھی لہٰذا انہوں نے نہیں کیا تو ہم کریں؟ تو اس سے کیا ہوگا، دین میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو دین اسلام جس توازن اور اعتدال کا ہمیں سبق دیتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے جو احادیث دی جا رہی ہیں کہ دین یہی نہیں کہ صرف سنت پر عمل کیا جائے بلکہ سنت پر توازن اور اعتدال کے ساتھ عمل کیا جائے۔ حالانکہ صحابہ کرام میں کچھ لوگ دین کا فہم اور سب کچھ رکھتے تھے، وہ فہم میں آگے بھی تھے اور کچھ کم بھی تھے، لیکن غیر معتدل رجحانات بعض وقت انسان ہونے کے ناطے ان میں بھی پائے جاتے تھے۔ تو اسی لیے ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، اس حدیث کو پڑھ کر اور اچھی طرح آپ سمجھ جائیں گے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ حدیث ہے اور ابو دردا رضی اللہ عنہ، بہت مشہور حدیث ہے۔ حضرت عون بن جوف ابی جوحفہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی اور ابو دردا کے درمیان مواخات کروائی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا نا، مدینہ سے آنے کے بعد دو دو صحابہ کو ملوایا تھا، ایک انصار ایک مہاجر۔ تو سلمان فارسی کی مواخات ابو دردا رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی۔ سلمان مہاجر تھے اور ابو دردا مدینہ کے مقامی انصار تھے۔ ایک مرتبہ سلمان رضی اللہ عنہ جب وہ الگ رہنے لگے، جب لوگوں کو ان کے گھر دے دیے گئے تھے، تو اس کے بعد وہ ابو دردا سے ملنے ان کے گھر گئے۔ جب انہوں نے ام دردا کو غمگین پایا تو پوچھا یہ کیا تم نے اپنا حال بنا رکھا ہے؟ ام دردا نے کہا تمہارے بھائی ابو دردا کو اب دنیا سے کوئی رغبت نہیں رہی۔ تو سلمان رضی اللہ عنہ سمجھ گئے، بہت سمجھدار تھے، تو سمجھ گئے کہ ان کے شوہر پر رہبانیت یعنی درویشی کا غلبہ ہے، یعنی وہ لوگ، وہ ہو سکتا ہے ابو دردا بہت زیادہ عبادت میں مصروف رہنے لگے ہوں گے اور بیوی پر دھیان نہیں دے رہے ہوں گے۔ اتنے میں ابو دردا بھی آ پہنچے۔ ابو دردا نے سلمان فارسی کے لیے کھانا تیار کیا اور کہا چلیے آپ شروع کیجیے، میں تو روزے سے ہوں۔ سلمان نے کہا میں تو اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ بھی نہ کھائیں گے۔ تو ان کے بہت اصرار پر انہوں نے اپنا نفل روزہ توڑ دیا اور کھانا کھایا۔ پھر جب رات میں ابو دردا نماز تہجد کے لیے اٹھنے لگے تو سلمان نے کہا سو جائیے، وہ سو گئے۔ پھر کچھ وقفے کے بعد نماز کے لیے اٹھنے لگے تو کہا سو جائیے۔ پھر جب رات کا آخری حصہ آیا تو سلمان نے فرمایا کہ اب اٹھ جائیے۔ راوی کہتے ہیں پھر دونوں نے مل کر نماز تہجد ادا کی۔ پھر حضرت سلمان نے ابو دردا کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا انا لربی کا علیہ کا حقن ولی نفسی کا علیہ کا حقن ولی اہلی کا علیہ کا حقن فعاتی کل لذی حقن حق ہو۔ یہ جملے ہم سب کو یاد کر لینا چاہیے، کیونکہ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو ہم بہت ہی ڈسبیلنس ہو جاتے ہیں، ہم ہر چیز پر حرام ہونے کے فتوے لینے لگتے ہیں، مسکرانا بھی بھول جاتے ہیں، ہنسنا بولنا بھول جاتے ہیں، زندگی کو انجوائے کرنا بھول جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں خوشیاں نہیں حاصل کرنا چاہیے، بس منہ پر 12 بجائے خاموش بیٹھے رہو منہ پھلا کر، نہیں، یہ دین نہیں ہے ہمارا۔ تو آپ دیکھیں کیا انہوں نے کہا کہ یقیناً تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے نفس کا بھی تم پر کچھ حق ہے اور تمہارے اہل و عیال کا بھی تم پر کچھ حق ہے، یعنی تمہیں انتہا پسندی اور رہبانیت سے بچتے ہوئے اور توازن اور اعتدال سے کام لیتے ہوئے ہر حقدار کو اس کا حق دینا چاہیے۔ ابو دردا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس واقعے کا ذکر کیا۔ یہ سن کر رسول اکرم نے ارشاد فرمایا سلمان نے سچ کہا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں تو رہبانیت کی وجہ سے، آپ دیکھیں ایک زمانہ تھا، اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے حدیث کی تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک دور ایسا آیا اسلام پر کہ جب ان لوگوں نے حدیثوں کو چھوڑا اور اپنی عبادتوں کو کم سمجھا۔ تو علماء کرام لکھتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں کہ ایک وقت ایسا آیا مسلمانوں پر کہ کچھ علاقوں میں عورتیں شوہروں کے ہوتے ہوئے بیوہ ہو گئیں اور بچے باپوں کے ہوتے ہوئے یتیم ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ مردوں نے اپنے گھر میں پردے لٹکا لیے تھے اور بیوی سے قطع تعلق کر لیا تھا عبادت کی وجہ سے کہ کہیں بیوی بچے ہم کو دنیا میں مشغول نہ کر دیں۔ لا حول ولا قوۃ الا بالله، یہیں سے تو پھر صوفیزم کی پیداوار ہوئی، یہیں سے تو پھر رہبانیت کی شروعات ہوئی، ورنہ اسلام میں رہبانیت ہے ہی نہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ تو بیوی بچوں کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ ہنسنا بولنا، بیوی کو اس کے حقوق ادا کرنا، یہ عین سنت کا تقاضا ہے اصل میں۔ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے، آپ بیٹھتے تھے نہیں بیٹھتے تھے اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے؟ عصر کے بعد آپ کا کام تھا، روزانہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ ہر بیوی سے ملنے کے لیے جاتے تھے اور ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھتے تھے اور باتیں کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ایون اعتکاف میں صفیہ رضی اللہ عنہا ملنے آئی تھیں اور آپ کئی دیر تک ان سے گفتگو کرتے رہے یہاں تک کہ رات بہت ہو گئی، تو آپ نے ان کو اکیلے بھیجنا مناسب نہیں سمجھا اور ان کو ساتھ چھوڑنے خود گئے ان کے گھر تک۔ تو کیا ہسبینڈ وائف کا ایک دوسرے سے بات چیت کرنا، ملنا، ہنسنا بولنا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے؟ تو یہ ایک اعتدال ہے اصل میں، اور ہر ایک کو اس کا حق دینا ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں، دین کی طرف آتے ہیں، تو ہم کتنے ایکسٹریمسٹ بن جاتے ہیں نا۔ بعض اوقات ہم بچوں کو جو کھیلنے والے کھلونے ہیں وہ بھی نہیں دیتے ہیں جس پر کوئی ایسی خاص یعنی وہ یعنی بت کا تصور نہ ہو، کھیلنے والے کھلونے ہیں، اور ہم کو دلیل ملتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ گڑیوں سے کھیلا کرتی تھیں۔ تو ٹھیک ہے ہم ایسی اب باربی ڈال نہ لے کر آئیں، لیکن جو کپڑے کی بنی ہوئی گڑیاں بچے اگر بچپن میں کھیلتے ہیں تو کھیلنے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم اتنے ایکسٹریمسٹ بن جاتے ہیں کہ بچوں سے ان کا بچپن بھی چھین دیتے ہیں اور گڑیوں سے بھی ان کو کھیلنے نہیں دیتے۔ تو اسی لیے پھر سنت میں جو اصول خمسہ ہے اس کو پیش نظر رکھا جائے، اور اصول خمسہ کیا ہے؟ پانچ، یعنی سنت پر عمل کرنے کی نیت کے ساتھ ساتھ آدمی کے پاس حکمت اور دانائی بھی ہونی چاہیے، ورنہ وہ اخلاص نیت کے باوجود سیدھے راستے سے بھٹک سکتا ہے، کیونکہ رسول اکرم کی بے شمار سنتوں میں سے اسے اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی سنت فرض کا درجہ رکھتی ہے اور کون سی اس سے کم درجے کی۔ تو اسی لیے اس کی اہمیت کے اعتبار سے اس کی درجہ بندی کی گئی ہے۔ تو شریعت میں تمام احکام دین یعنی جو احکامات ہیں یا منع کی گئی چیزیں، اس کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ان کو اصول خمسہ کہتے ہیں۔ پہلا فرض ہے، دوسرا فقہی سنت، تیسرا مباح، اور چوتھا مکروہ، اور پانچواں حرام۔ فرض وہ عمل جس کا کرنا لازمی اور ضروری ہے اور اس کے مقابل میں حرام آتا ہے۔ دوسرا ہے فقہی سنت، وہ عمل جس کا کرنا بہتر ہے، اس کے مقابل میں مکروہ آتا ہے یعنی ناپسندیدہ۔ مباح، وہ عمل جس کے کرنے میں نہ ثواب ہے اور نہ گناہ ہے، یعنی وہ عمل جو جائز اور حلال ہے لیکن نہ تو فرض ہے اور نہ حرام ہے۔ اور مکروہ، وہ عمل ہے جس سے بچنا بہتر ہے، اس کے مقابلے میں فقہی سنت ہے۔ اور حرام تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ وہ عمل جس سے بچنا لازمی اور ضروری ہے اور اس کے مقابلے میں فرض ہے۔ جب ہم اس طرح سے ڈفرینشیٹ کریں گے تو ہم کو زندگی گزارنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ سنت میں جو دی گئی رخصتیں اسے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور زیادہ تر چیزیں مباح ہی ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں ہر چیز کا نام لے لے کر تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جائز اور حلال ہے، پھر تو کتنے کتابیں بھر جاتی تھیں۔ تو جو چیزیں شریعت نے جب تک حرام نہیں کی ہیں وہ حلال ہی ہیں ساری کی ساری۔ تو جو سنت میں دی گئی رخصتیں اس سے فائدہ اٹھائیے۔ ایک واقعہ بتاتی ہوں میں آپ کو، اور آپ بتائیے کہ یہ واقعہ پڑھ کر یا سن کر آپ کیا محسوس کرتے ہیں، یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ سنت میں کیسی آسانی ہے۔ دیکھیے، عائشہ رضی اللہ عنہا اور رسول اکرم ایک بار سفر میں تھے، اور جہاد کے سفر میں تھے۔ رسول اکرم کی عادت تو آپ کو معلوم ہی تھی کہ آپ کیا کرتے تھے، قرآن اندازی کرتے تھے۔ تو رسول اکرم ہمیشہ جب بھی جاتے تھے کسی سفر کے لیے تو آپ قرآن اندازی کرتے، پھر جس بیوی کا نام نکلتا وہ بیوی کو آپ ساتھ میں لے کر جاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ سفر جہاد میں تھے تو لشکر آگے تھا اور آپ دونوں پیچھے تھے، تو کہا کہ اے عائشہ چلو دوڑ لگاتے ہیں، یعنی مقابلہ کرتے ہیں دوڑ کا۔ اب سارا لشکر تو آگے تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ عنہ دونوں نے دوڑ لگائی۔ اب یہ جب دوڑ لگی تو عائشہ رضی اللہ عنہ جیت گئیں۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یا اسی سفر سے واپسی میں رسول اکرم نے دوبارہ کہا کہ چلو دوڑ لگاتے ہیں، اور لشکر آگے تھا تو دونوں نے دوڑ لگائی، پھر رسول اکرم جیت گئے اس دفعہ۔ تو رسول اکرم نے جواب دے کہ عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے، یعنی اس دن کا جواب ہے۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، رسول اللہ ہیں، اور لشکر جہاد پر جا رہے ہیں، اتنا سیریس کام، اور اس میں اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، آج کے کوئی بھی اسکالرس جو آپ کے ذہن میں ہوں، اگر وہ ہسبینڈ اور وائف دوڑ لگاتے ہیں، دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں کیا آئے گا، یا ہمارے معاشرے میں کیا باتیں ہوں گی ان کے تعلق سے؟ ہائے دیکھو، یعنی بلکہ ایون اگر ہسبینڈ وائف دونوں ساتھ میں بات بھی کر لینا تو اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے لوگوں کو۔ تو ہسبینڈ وائف ہی بات کریں نا بھائی، کوئی غیر سے تھوڑی بات کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہمارے پتہ نہیں کیا کانسیپٹ ہے کہ تم جائز کام مت کرو، ہاں چھپ چھپ کے ناجائز کام تم بھلے ہی کر سکتے ہو۔ اللہ علیہ ولا قوۃ الا باللہ۔ ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے، اتنا آسان ہے، الحمدللہ اتنی بہترین اس میں باتیں ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں گے تو زندگی واقعی میں بہت خوبصورت ہوگی، ہمیں کہیں اور دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جو رخصتیں دی گئی ہیں سنت میں، اسے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بعض لوگ رسول اکرم کی طرف سے دی گئی سہولتوں اور رخصتوں سے فائدہ اٹھانے کو تقوی کے اعلیٰ معیار سے کم سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہم یہ رخصتوں سے فائدہ اٹھائیں گے تو یہ ہم تقوی کے مقام تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو یہ چیز بہت بڑی غلط فہمی ہے اصل میں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں کے جو بڑے بوڑھے لوگ ہیں ابھی بھی، سفر میں نماز قصر کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں، کرتے نہیں کرتے ہیں، آپ بتائیے. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، سفر میں بھی نماز قصر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کم اجر ملے گا، ایسا سوچتے ہیں وہ. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ دی گئی اللہ تعالیٰ کی دی گئی رخصت ہے یہ، اور رسول اکرم کی سنت ہے کہ آپ نے بھی سفر میں قصر ادا کی تو ہم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم نے کوئی کام کیا پھر لوگوں کو اس کی رخصت دے دی، لیکن کچھ لوگوں نے اس رخصت اور سہولت کو اختیار کرنے سے گریز کیا، پیچھے ہٹے. رسول اکرم کو جب پتہ چلا تو آپ نے خطبہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی بات فرمایا، کیا وجہ ہے کہ جو کام میں کرتا ہوں کچھ لوگ اس سے پرہیز کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم، میں لوگوں کی نسبت اللہ کی منشا اور مرضی سے زیادہ واقف ہوں، نہیں جانتا ہوں، اور لوگوں کی نسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. یعنی تم لوگ نہ تو مجھ سے زیادہ اللہ کے احکامات سے واقف ہو سکتے ہو اور نہ ہی مجھ سے زیادہ متقی بن سکتے ہو، تو تمہیں بھی اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنی بہترین بات رسول اکرم نے بتائی. کیونکہ لوگوں نے رہبانیت میں پھر ایسی باتیں کر لیں یا ایسی باتیں مشہور کر دیں کہ فلاں بزرگ تو 40 سال سے مسکرائے بھی نہیں، یا فلاں بزرگ نے 30 سال سے کوئی دن روزہ رکھنا ناغا نہیں کیا. نعوذ باللہ، کہ اس کا مطلب وہ عید کے دن بھی روزہ رکھتے رہے، تو عید کے دن تو روزہ رکھنا نافرمانی ہے اللہ اور اس کے رسول کی. تو یہ جو ایسی باتیں نا کہ 40 سال سے فلاں مسکرائے نہیں، انہوں نے 40 سال سے 2 ٹائم کا کھانا نہیں کھایا، انہوں نے 30 سال سے روزے رکھنا نہیں چھوڑا، یا وہ 40 سال سے اپنے گھر میں اندر نہیں گئے، یہ سب کیا ہے؟ اصل میں یہ اسلام نہیں ہے، بالکل بھی اسلام نہیں ہے. رسول اکرم اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، بات چیت کرتے تھے، ہنستے مسکراتے تھے، اپنے صحابہ کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے، بات چیت کرتے تھے اور گفتگو کرتے تھے، اور بعض اوقات دنیاوی امور پر بھی گفتگو ہوتی تھی، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو رسول اکرم سے زیادہ متقی بننے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے. بعض ایسی سوچ کے لوگ جو درویش صفت لوگ ہیں کہ وہ رخصت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے وہ کیا کرتے ہیں کہ نہیں، کچھ اور عزیمت کی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے معاملے میں انتہا تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر ان کو یہ خیال بھی نہیں رہتا کہ وہ رسول اکرم سے آگے بڑھ جانے کی جسارت کر رہے ہیں. یہ نافرمانی کی ہو جاتی ہے قسم، کیونکہ رسول اکرم کی زندگی ہمارے لیے اصل میں اسوہ ہے، کامل نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں حکم دیا کہ رسول اکرم کی زندگی تمہارے لیے ایک مثال ہے، اصل میں تم اسی سے سیکھو. تو ایسے افراد کے لیے پھر یہ حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے جس میں جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں فتح مکہ کے لیے مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ نے روزہ بھی رکھا تو لوگوں نے بھی روزہ رکھا. جب کرائے غمیم کے مقام پر پہنچے، ایک جگہ کا نام ہے، تو آپ نے روزہ توڑنے کے لیے پانی کا پیالہ منگوایا اور اونچا کیا، یہاں تک کہ لوگوں نے اس پیالے کو دیکھ لیا، پھر آپ نے وہ پانی پی لیا. یعنی ابھی روزے میں ہی تھے، روزے میں ہی روزہ توڑنے کے لیے آپ نے سب کے سامنے اونچا اٹھا کر پیالہ لوگوں کو دکھایا اور پانی پی لیا. کچھ دیر بعد آپ کو بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے ابھی تک روزہ رکھا ہوا ہے، اس پر آپ نے فرمایا، یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں. دیکھیں اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس زمانے میں بھی بعض لوگ ایسے پائے جاتے تھے جو اپنے آپ کو زیادہ مضبوط اور اپنے نفس پر زیادہ قدرت رکھنے والے سمجھتے تھے اپنے آپ کو. اور سفر کی حالت میں اسلام ہم کو روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کا دونوں کا اختیار دیتا ہے. گرمی کی شدت میں جب رسول اکرم نے خود اپنا روزہ توڑ دیا تو ان لوگوں نے آپ کی سنت پر عمل نہیں کیا، اس لیے رسول اکرم نے ان کو نافرمان کہا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اکرم کی دی گئی رخصتوں سے فائدہ نہ اٹھانا یہ نافرمانی کی علامت ہے. تو اسی لیے یہ بھی بات یاد رکھیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو پھر کیا بات سمجھ میں آئی؟ یعنی جو خلاصہ کیا ہوا کہ احادیث اور سنت کی پیروی میں اعتدال اور توازن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ آدمی صرف عبادت میں مشغول ہو جائے اور بیوی بچوں سے غافل ہو جائے، یا پھر ملازمت یا کاروبار اور رزق حلال سے غافل ہو جائے. پھر اعتدال اور توازن کا تقاضا یہ ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق ملے. مسلمان کو اللہ کا حق بھی ادا کرنا چاہیے اور اپنے نفس کے حقوق بھی پورے کرنے چاہیے. اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، سب کا خیال رکھنا چاہیے. اور پھر جو یہ ہم کو ڈیفرینشیٹ کر کے بتایا گیا ہے کہ فرض کیا ہے، فقہی سنت کیا ہے، مباح کیا ہے، مکروہ کیا ہے، حرام کیا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ مکروہ کو حرام سمجھ لیتے ہیں اور مباح کو بھی حرام سمجھ لیتے ہیں. اور رسول اکرم نے اگر کسی معاملے میں رخصت عطا کر دی ہے تو اس کی پیروی کرنی چاہیے سنت کی، اور خوش دلی سے اس رخصت کو قبول بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے اور سنت کی مخالفت میں ہمارے لیے نقصان ہے. اور رسول اکرم سے زیادہ متقی بننے کی ہمیں کبھی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان سے زیادہ متقی کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یعنی رسول اکرم اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے، تو لہٰذا ہم کو رسول اکرم کی پیروی کرنی چاہیے تاکہ ہم نافرمان نہ کہلائیں. اور آپ دیکھیں نا کہ یہ جو توازن اور اعتدال اگر یہ بگڑ جائے تو پوری زندگی ہی پھر بگڑ جاتی. آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگوں کا عقیدہ کیوں بگڑا, بدعات کیوں اتنی پھیل گئیں, یا لوگوں نے خود ساختہ جو دین بنا دیا. کہ میں نے سنا ہے لوگوں سے, ایک کوئی خاتون ہیں جو درس و تدریس کا کام کرتی ہیں, بہت مشہور بھی ہیں سنا ہے ان کے بارے میں, اور بڑی سٹی میں بھی رہتی ہیں, تو وہ کہتی ہیں کہ شوہر کے سامنے بھی سر سے دوپٹہ نہیں اتارنا چاہیے. اب آپ بتائیں, اور دن میں بیوی کو تو اپنے بیڈ روم میں جانا ہی نہیں چاہیے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اب آپ بتائیے کہ کتنی زیادہ کی پابندیاں ہیں. اور کہتے ہیں کہ تعلیم بھی نہیں حاصل کرنی چاہیے لڑکیوں کو. کیسے بھلا ہو سکتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں بالکل بھی تعلیم سے پیچھے نہیں روکتا. ٹھیک ہے, حدود ہیں, ان حدود میں رہ کر تعلیم حاصل کی جائے, لیکن اگر ہم عورتوں کو یا لڑکیوں کو تعلیم سے بے بہرا رکھیں گے تو آپ بتائیں کہ ہمارے آگے کی نسلوں کا کیا حال ہوگا. تو پتہ نہیں ہم کون سا دین لے کر آئے ہیں. رسول اکرم نے تو خود انتظام کی تشریفہ بنت عبداللہ سے کہا تھا کہ حفصہ کو فلاں فلاں چیز سکھا دو, یا ان کو جن کو لکھنا آتا تھا ان کو کہا کہ تم حفصہ کو لکھنا سکھا دو. تو رسول اکرم نے تو خود خاص طور سے خواتین کے لیے بھی تعلیم کا انتظام کیا. خواتین آ کر کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے ایک دن مخصوص کر دیجئے, ہم تو محروم ہی رہ جاتے ہیں آپ سے. تو رسول اکرم نے ان کے لیے ایک دن مخصوص کیا اور ان کو الگ سے آپ نے تعلیم دیا, سکھایا ان کے حساب سے ان کی باتیں. تو یہ دین میں اعتدال بہت زیادہ ضروری ہے. اگر یہ اعتدال بگڑ جاتا ہے تو پورے دین کی شکل ہی بگڑ جاتی ہے, اور پھر سب کچھ انسان اپنی مرضی کے مطابق پھر کرتا ہے یا لوگوں کا بتایا ہوا دین فالو کرتا ہے, اور یہ چیز مناسب نہیں ہے. تیسرا باب ہم شروع کرتے ہیں, حدیث اور قرآن کے باہمی تعلق کی مختلف صورتیں. یہ تھرڈ چیپٹر ہے ہمارا, باب تین. اب یہاں پر ہم ایک اور پہلو سے سنت کا ہم مطالعہ کریں گے کہ کیا ہم سنت کے بغیر قرآن کے احکامات کو سمجھ سکتے ہیں؟ کیا وحی الہی پر مبنی اس اہم دولت کو نظر انداز کر کے قرآن کی تفسیر کی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. قرآن اور سنت ایک ہی منبع کی دو نہریں ہیں, اور دونوں میں نہایت گہرا تعلق ہے. ان دونوں کو ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں کیا جا سکتا. جیسے کہ قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم تو ہے, لیکن رکعتوں کی تعداد اور طریقے نماز نہیں بتایا گیا, اور اس کا ذکر یا اس کی باتیں ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہیں. اور اسی طرح سے قرآن میں زکوٰۃ کا تو ہم کو حکم ملتا ہے, لیکن زکوٰۃ کب دینی ہے, کتنی دینی ہے, شرح زکوٰۃ کیا ہوگی, یعنی 2.5% ہوگی, کتنی ہوگی, یہ سب ہم کو احادیث سے پتہ چلتی ہیں. تو اسی لیے یہاں پر جو نیچے باتیں بتائی گئی ہیں, ایک ایک مثال سے بات سمجھائی گئی ہے کہ ہم بغیر حدیث کے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. جیسے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہمیں تین باتیں ملتی ہیں. دو قسم کی وحی تھی, ایک وحی وہ تھی جو ہم قرآن کی صورت میں پڑھتے ہیں, جس کو وحی مطلوع کہتے ہیں, جس کی تلاوت کی جاتی ہے, اور ایک اور وحی رسول اکرم پر نازل ہوتی تھی جو وحی خفی تھی, جس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں, جس کی تلاوت تو ہم نہیں کرتے لیکن اس کا حکم ہمیں ماننا ہے. یعنی حدیث بھی قانون کا درجہ رکھتی ہے, حدیث بھی شریعت بناتی ہے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات دراصل وحی ہی ہوتی تھی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں تھے, وہ تو جو کچھ کہتے تھے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا تھا وحی کے ذریعے سے. اور اس کی تصدیق ہمیں سورہ فرقان کی آیتوں سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سورہ فرقان میں جو آیتیں نازل کی, ایک صحابی نے رسول اکرم سے جب پوچھا تو رسول اکرم کا جواب وہی تھا جو بعد میں سورہ فرقان میں سورتیں نازل ہوئیں اور جو آیتوں کی ترتیب تھی. تو آپ دیکھیں کہ پوری یعنی ہمارے جو اسلامی معیشت معاشرت سب کچھ قرآن اور حدیث دونوں پر مل کر بنتی ہے, یا اس سے مل کر ہی ہم یہ زندگی گزار سکتے ہیں. اگر ہم سنت کو اپنی زندگی سے نکالتے ہیں یا ہٹاتے ہیں تو نعوذ باللہ پھر تو کچھ بھی نہیں بچے گا. پھر تو قرآن کی جو جس کا دل چاہے گا من مانی تاویل اور تفسیر کرتا رہے گا, اور ڈکشنری میننگ دے کر اس کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالتا رہے گا. تو قرآن کی تفسیر آپ ڈکشنری میننگ یعنی لغت کے مدد سے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ نے زمانے جاہلیت کے تمام اشعار کو محفوظ رکھنے کے لیے کہا. کیوں؟ کیونکہ ان الفاظ میں جو زمانے جاہلیت کے جو اشعار تھے, اس میں اس زمانے میں ان الفاظ کے کیا معنی تھے, تو وہ معنی محفوظ رہے جو پھر قرآن کی تفسیر میں مدد کے طور پہ کام آ سکتے ہیں. اور اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے جب وہ اپنے علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تو انہوں نے تقریباً 10,000 اشعار, 10,000 اس زمانے کے عرب محاورے اور اس زمانے کی مشہور کہاوتیں وہ سب یاد کی تھیں تفسیر کے لیے. آپ سوچیں, تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک صحابی نے عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اکرم سے پوچھا, یا رسول اللہ ای الذنب اکبر عند اللہ, کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ند کو پکارو یعنی مد مقابل کو جبکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا. اس نے پوچھا پھر کون سا گناہ؟ آپ نے فرمایا شرکت تام کے خوف سے یعنی کھانے کے خوف سے تم اپنی اولاد کو قتل کرو. پوچھا پھر کون سا گناہ؟ فرمایا پڑوسی کی بیوی سے زنا. اب آپ دیکھیں کہ سورہ فرقان کی جو آیت نازل ہوئی اس کی تصدیق کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو نہ حق ہلاک نہیں کرتے، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں. یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا. تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ دیکھا جائے تو قرآن اور حدیث دونوں ایک ہی جگہ سے آ رہے ہیں، نازل ہو رہے ہیں، ایک ہی منبع سے بہنے والی دو نہریں ہیں. تو قرآن اور حدیث دونوں کو مل کر ہی شریعت بنتی ہے، لیکن صحیح حدیث. تو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث قرآنی الفاظ کے کئی ممکنہ معنی میں سے ایک مخصوص معنی کا تعین کرتی ہے، یعنی بہت سارے معنی ہو سکتے تھے اس الفاظ کے، لیکن حدیث ہمیں پرٹیکولر اس کے خاص کیا معنی تھے وہ بتا دیتی ہے. جیسے کہ تیسری طلاق کے بعد بیوی حرام ہو جاتی ہے، ہم سب جانتے ہیں طلاق کے بائنہ جو ہوتی ہے تھرڈ طلاق، کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ پھر اگر دوبارہ طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو. اب یہاں نکاح کی بات آئی ہے، ٹھیک ہے. عربی زبان میں نکاح کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس آیت میں نکاح سے مراد جنسی تعلق یعنی میاں بیوی کا خاص تعلق ہے. اسی قسم کے ایک واقعے میں رسول اکرم نے ایک عورت سے فرمایا، یعنی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں نکاح سے کیا مراد ہے جو قرآن کی یہ آیت ہے. اب اس یہاں پر ان لوگوں کو بھی جواب مل جاتا ہے جو حلالہ کراتے ہیں نا، تو حلالہ جائز ہی نہیں ہے پہلی بات. تو یہاں پر رسول اکرم نے کہا حتی تزوقی اسیلتا، یہاں تک کہ تو اس دوسرے شوہر کا شہد نہ چکھ لے، پہلا شوہر تجھے حلال نہ ہوگا. یعنی جب تک دونوں میاں بیوی کا، ہسبینڈ وائف کا جسمانی تعلق قائم نہ ہو جائے، خاص تعلق، پہلا شوہر حلال نہیں ہو سکتا اس کے لیے. تو پہلی بات تو حلالہ جائز ہی نہیں ہے. لیکن یہاں پر نکاح کا مطلب کیا کہ وہ تھرڈ طلاق ہونے کے بعد جب اگر نکاح کر سکتے ہیں پہلا شوہر، اگر اس کی کہیں اور شادی ہو چکی ہو، نکاح ہو چکا ہو، تو نکاح کا مطلب کیا کہ جب وہ دوسرے شوہر سے اس کا نکاح ہوا ہے تو نکاح ہونے کے بعد دونوں کا، ہسبینڈ وائف کا جسمانی تعلق بھی قائم ہو اور خود بخود طلاق ہو، اسپیشلی یعنی پری پلان طلاق نہ ہو. وہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ وہ ناجائز ہے اور حرام ہوگی وہ. تو ایون اگر ہسبینڈ وائف کا تعلق نہیں قائم ہوا تب بھی وہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، اگر خود بخود بھی طلاق ہو جاتی ہے تو. تو یہاں پر دیکھیں حدیث نے کیا کیا، پرٹیکولر معنی بتا دیے نکاح کے یہاں پر. حالانکہ نکاح کے تو بہت سارے معنی ہوتے ہیں. نکاح ہم جانتے ہیں ایک عقد جو ہوتا ہے وہ کانٹیکٹ کو بھی کہتے ہیں، گانٹھ کو بھی کہا جاتا ہے. تو یہاں پر نکاح کے خاص معنی بتا دیے. پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حدیث بعض قرآنی جو افعال ہیں اس میں فاعل کا تعین کرتی ہے، یعنی وہ کام کرنے والا کون تھا، تو ہم کو قرآن سے نہیں پتہ چلتا ہے، حدیث ہمیں بتاتی ہے. جیسے کہ عبس وتولى ان جاءه الاعمى، کہ تر شروع ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ نابینا اس کے پاس آ گیا. اب یہاں پر ہمیں آیت سے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون تر شروع ہوا، کس سے ہوا اور کس لیے ہوا، اور کون تھا عامى جو آیا، کس کے پاس آیا تھا. تو اب ہم سب جانتے ہیں کہ کہاں سے ہم کو پتہ چلا، سنت سے پتہ چلتا ہے کہ عبس وتولى کے فاعل کی صراحت سنت سے ہوتی ہے کہ رسول اکرم ہے اور عامى ان جو نابینا تھے وہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ہیں، اسے ہی حدیث سے ثابت ہے. تو ان تمام احادیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ بغیر سنت کے، بغیر احادیث کے ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، یا ہم معلوم نہیں کر سکتے اس کا کیا پس منظر تھا، کیا بیک گراؤنڈ تھا، یا کن حالت میں وہ آیتوں کا نزول ہوا. تو آپ دیکھ لیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کتنی ضروری ہے. تو حدیث کے بغیر تو ہم ایک لمحہ، ایک قدم بھی نہیں چل سکتے، تو کہاں حدیثوں کو پورا پیچھے چھوڑ دیں یا حدیث کو ریجیکٹ کر دیں. تو یہ حدیث کی اہمیت ہے اصل میں، اور اس کو ہم کو سمجھنا چاہیے. اور بعض اوقات حدیث قرآن کے جو عام قاعدہ ہے اس کا ایک ایکسیپشن ہمیں بتاتی ہے، اور وہ کیا ہے. جیسے قرآن میں ایک عام قاعدہ بیان کیا گیا کہ حرمت علیکم المیتتہ، تم پر حرام کیا گیا ہے مردار. اب یہاں پر دیکھیں کہ قرآن تو ہمیں بتاتا ہے سورہ مائدہ میں کہ مردار حرام ہے، لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عام قاعدے کے دو ایکسیپشنس بھی ہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اہلت لنا میتتان الحوت والجراد، ہمارے لیے دو مردار حلال کیے گئے ہیں، مردہ مچھلی اور مردہ ٹڈی. لیکن ایک اور بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ سمندر کا ہر جاندار حلال ہے، جو کچھ سمندر میں اور تمہارے لیے حلال ہے۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں اگر یہ حدیث ہم نہ مانتے، یہ حدیث کو ہم نہ لیتے، یہ حدیث نہ پڑھے ہوتے، تو پھر تو آج یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو سی فوڈ، جس کا اتنا چرچا ہے آج کل، اور اس کو کھانا ایک شان سمجھا جاتا ہے، اور سب سے لذیذ فوڈ ہوتا ہے سی فوڈ، ہے نا، ہم لوگ تو فخریہ بتاتے ہیں کہ ہم تو سی فوڈ کھانے کے لیے گئے تھے، تو اس سی فوڈ سے آج ہم محروم ہو جاتے ہیں مچھلی سے، اگر یہ ہم حدیث کو نہ مانیں۔ ایک جگہ یہ کتاب میں پڑھا رہی تھی تو کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اچھا باجی، پھر تو یہ جو منکرین حدیث ہے وہ مچھلی نہیں کھاتے کیونکہ وہ حدیث کو نہیں مانتے ہیں نا۔ تو اب دیکھیں، حدیث کے بغیر ہماری زندگی ایک قدم بھی آگے ہی نہیں بڑھ سکتی۔ الحمدللہ اتنی امپورٹنٹ ہے، اتنی اہم ہے حدیث ہماری زندگی کے لیے، کہ اس کے بغیر ہم قرآن کو بھی نہیں سمجھ سکتے، نہ ہی زندگی میں ایک قدم آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے ہم سپورٹ کے طور پہ اس کو لیتے ہیں، تاکہ بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ تو یہ ہے حدیث کی اہمیت اور ضرورت۔ اصل میں باقی کا بچا ہوا چیپٹر ہم اگلی کلاس میں کریں گے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔